تم جاتے میں نے تمہیں پکارا تم نے میری زبان کا چاہیے میں نے قلم اٹھایا تم نے میرے پاس قلم کو دیے میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے میں نے شروعات لینی چاہی اور تم نے میری قبر کو دی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی دیر نہیں کر سکتا میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تم سڑک پر آپ کا چھوڑ دو سب سے ہاتھ اٹھا لو اور بد عملی کو ساتھ کر دو یہ تین ہار کا انوکھا سنچالن لوہے کی دو ٹھان تلوار سے زیادہ کاری ہے جس کی گھر کی کہانی میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانیں سنی ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات بدقلیس ڈاٹ کام میں ابھی آپ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمتہ اللہ علیہ کے مسلمانان ہند سے آخری خطاب کی چند ہلکیاں سماعت فرما رہے تھے. امام الہند کا یہ خطاب جامع مسجد دہلی میں اس وقت ہوا تھا جب تقسیم ہند کا زخم رس رہا تھا. وہ مسلمان جنہوں نے اس ملک کو تہذیب دی تھی تمدن سے زوارا تھا, اب ان پر یہ زمین تنگ ہو رہی تھی. دہلی کی گلیاں ان کے خون ناحق سے رنگ گالوت ہو رہی تھی. چار طرف پہلی مایوسی کے عالم میں ان کے قافلے وطن کو خیر باد کہنے کی غرض سے شاہجہانی مسجد کے صحن میں جمع تھے. امام الدین کا یہ خطاب تاریخ ساز خطبات میں شمار ہوتا ہے. اس میں امید کی کرن دلوں میں روشن تھی اور ترک وطن کا ارادہ مسلمانوں کے دلوں سے نکال باہر کیا, جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان مسلمانوں کی کثرت تعداد کے لحاظ سے انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے. امام الدین نے اس تاریخی خطاب میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سب سے اتفاق کرنا ممکن نہیں. اختلاف کی گنجائش بہرحال موجود ہے, لیکن اس میں شک نہیں کہ امام الہند کی تاریخ اقوام اور عروج و زوال پر گہری نظر تھی. مستقبل ان کے سامنے آئینے کی طرح روشن تھا. فیصلہ آپ پر ہے کہ امام الہند نے تقسیم ہند کے فوراً بعد جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ کہاں تک درست ثابت ہوئے. اس خطاب کی جو ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے گمان غالب ہے کہ یہ امام الہند کی آواز میں ہے, لیکن اس کی تصدیق نہ کر سکنے پر ہم معذرت خواہ ہیں. سماعت فرمائیے, امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا خطاب ہے.
جانتا ہوگا تمہارے اس کا فرار ہوتے رہنے سے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے, اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب پاکستان کے علاقائی باشندے اپنی اپنی جداگانہ حیثیتوں کا دعویٰ لے کر اٹھ کر لیں گے. اگر تم بنگال میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے, اگر تم صبح پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے, اگر تم صبح سرحد اور بلوچستان میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے, اگر تم صبح سندھ میں بھی جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے. اور جب یہ قومیں خود کو مستقل قرار دینے لگے تو میرا غور کرو کیا اس وقت تمہاری پوزیشن پاکستان میں دن بنا مہمان کی طرح نازک اور بے سدانا نہ رہ جائے گی؟ دیکھو اور غور سے سنو, ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن مذہبی مخالف نہیں, اور تم اس صورت حال سے نمٹ سکتے ہو, مگر پاکستان میں تمہیں کسی وقت میں قومی اور مدنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جس کے آگے تم بے بس ہو جاؤ گے. اور بنیادی طور پر شروع سے ہی سب سے پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا وہ مسلمان باہم اختلاف تھا, چند سرکاری ملازمین کا فیل اور چند سرغرض و مفاد پرست اشخاص نے حکومت برطانیہ کے سیاسی فریب کاری اشکار بن کر مسلمان امت کو ہر سیاسی حق سے محروم اور ان کی ذہن کو مفلوج کر دیا. انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خود حکومت برطانیہ مسلمان کے لوگ ایک نظر سے دیکھا کرتے ہیں جیسے ایک شوہر اپنے حرم کی بیوی کو دیکھتا, اور پچھلے دنوں 1948 میں لکھنؤ کی ایک اجتماع سے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان برطانیوں میں جو 1947 کے بعد ہوتی رہی بس اس نتی سے ہر فرقت اور جماعت کے لوگ اس میں اضافہ کرتے رہے, اور وہ کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے دامن پر خون کا تھپا نہ لگا ہو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس دروازے سے اس کا پرستی آئی ہے اس دروازے کو بند کر دیں. میرے ادھیکار گرامی میں آپ کو یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی پوچھ کا لاش پر ایک رش بھی سے ہاتھ ڈال دو گے تو کہیں ثابت کر سکو گے کہ وہ مردہ لاش نہیں. اللہ علیم ہے چار کی وجود کرتا یقین نہیں جس میں حق کی کامیابی اور باقی کی خوشحال پر ایمان کوئی سچی بات اس لیے طرح نہیں کی جا سکتی کہ لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے. سچ سچ ہے اگر تو تمام عالم میں اس کا ایک بھی دوست ہو سچائی کی بات آنا سب سے میرا اعتقاد ہے, اور ایائے حق اور امر کے معروف پر سروے شرائی خوب ضرور ہے ضرور ہے صبح سے ساتھ نہیں دینا ہوتا اگر دنیا میں جو لوگ ہیں جو ان کو چناؤ کی روشنی کھلی نظر آتی ہو تو یہ ان کی آنکھوں کا شوق ہے, ان کے ساتھ ہی چناؤ بھول نہیں کیے جا سکتے. میں مسلمان ہوں اور میری یقین کے لیے مدد کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بتایا ہے. میرا احساس ہے کہ آزاد رہنا ہم سب اور قوم کا پیدائشی حق ہے. یہ انسان یا انسان کی گھڑی کی ضرورت کرے گی یا اپنی ہستی کے خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے, محکومی اور غلامی کے لیے کیسے کچھ نمانا کیوں نہ رکھی جائے, لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اس کے قانون کے خلاف ہے. جب ہمارا اسلام مسلمانوں کو یہ سنسکار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی رائے اور انتخاب سے وجود میں نہ آئی ہو, حکومت قائم ہو جائے، مگر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکموں کی ڈیموکریسی ہو، حیثیت مسلمان ہونے کے اس وقت بھی میرا یہ فرض ہوگا کہ اس کو جانے کو میں تبدیلی کا مطالبہ کروں۔ میرے عزیز دوست، میرے بھائی، میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ اس سنگم میں ہندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیرے کے سب سے زیادہ قیمت دی ہے، جس کی سب سے زیادہ احتیاج تھی۔ ہم اپنے خاص ذخیرہ لائے تھے اور یہ سب زمین جو تھی ذخیروں سے مالا مال تھی، ہم نے اپنی محنت اس کے حوالے کر دی اور اس میں اپنے خزانے کے دروازے ہم پر کھول دیے۔ ہم نے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیغام پہنچا دیا۔ تاریخ کی پوری جائے خطرے اس واقعے میں مل چکی ہے۔ اب اسلام بھی سر زمین پہ ویسے ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مدد رکھتا ہے۔ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی طرح سے بہت شاندار روایت میرے دوست میں آئی ہے۔ میں تیار نہیں کہ سب کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیم، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری طرف کا سرمایہ ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔ اگر ہم اپنے مستقبل کو خود اعتماد یا ہمت کی نظر سے دیکھتے تو پھر آج ہماری رائے عمل بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر شک دس مذہب پھر ہماری انسلام کی درمیان کیوں کی پریشانی بھی نہیں ہو سکتی۔ یقین جماؤ عمل اور سرگرمیوں کا سورج یہاں کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ وقت کا کوئی اچھاؤ، حالات کا کوئی اتار چڑھاؤ، لاہوروں کی کبھی ہمارے قدموں کا رخ نہیں بدل سکتی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک عظیم دوست اپنی اتنی بوریت فیملی ساتھ کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نسبت اقلیت کی کمزوریوں کو گمان کر رب لگی نظام شریف ہوتا دے رہا ہے۔ اس کی مجموعی تعداد ملک میں 10 کروڑ کے اندر ہے۔ وہ ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح معاشرتی اور نسلی تقسیم میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی کے مطالعات اور بلابلانا یہ کسی کے مضبوط رشتے میں اسے معاشرے کی تفصیل کی کمزوری سے محفوظ رکھا ہے۔ کیا انسانی تعداد کی عظیم مقدار اپنے ہاتھوں پر مفاد کی نگہ داشت کو نہیں دے سکے گی؟ میرے بھائیوں، اتنا بھی احساس نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کے 1100 میں 400 ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی اور دوسری مذہبی جماعت اقلیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر برٹش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو 4 کی جگہ دوسری نتیجے کے 500 ہو جائیں گے اور وہ غیر مسلم 600 میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو 500 میں ہماری اکثریت موجود ہے۔ ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کے اقلیت کی گرو ہونے کا احساس محسوس کرے۔ 23 مارچ 1942 کو بابے گرون دلی دے والا لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے میں نے جب خطاب کیا تھا تو مجھے 1921 کا زمانہ یاد آ گیا جب میں نے دلی کے ممبئی کی صدارت کی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے حق و ایمان کی صورت کی اس میں اب تک جذبہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ وقت کے تبادلوں کے بعد باتوں میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ایک ٹھوس عقیدہ اور حقیقت پر ہو وہ نہیں بدلتے۔ میں نے 18 برس کی عمر میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا چنانچہ میں اب تک اس پر قائم ہوں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چناؤ چل رہا ہے۔ اگر 20 لاکھ سے انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہے کہ چناؤ نہیں چل رہا تو میں کبھی ادرس سے آپ کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آنے والے زمانے کو کمزوری اور تجربت سے نہیں دیکھتا بلکہ آج میں ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قابل ہے اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے۔ یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے۔ اگر 10 کروڑ کے بجائے مسلمان 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے تیار نہیں، زندہ رہنے کے لیے ہے، تو کوئی قوم ان کو نہیں مٹا سکتی۔ ہندوستان میں آباد اتنی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیت حقوق اور اقلیتی آزادی کا مطالبہ کرنا نہ صرف اس دلی ہے بلکہ ان کے شاندار تلاقن بھی ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اقلیت کی ہے اور یہ اقلیت ہندوستان کی سنت کے تمام سیاسی وہ اقتصادی اور تمدنی شہر میں برابر کے اختار اور رشتے دار ہیں. بس میری جو ہے کمزوری اور تندرست کے لیے بلکہ یقین اور ایمان کی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہو جائے گی تم یہ خیال کرتے ہو کہ فلاں ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو اس کا کیا علاج ہے؟ 10 کروڑ لاشوں کو کوئی تحفظ اور کوئی دستور نہیں بچا سکتا. میرے سینے میں کمیٹی طے کر رہی ہے میں وہی ضرورت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں اور دنیا میں وہی بچتا ہے جس کی قوم کی نسل مضبوط ہو. میں آپ کو آئندہ نقشوں کے بارے سے نہیں روکتا لیکن آل انڈیا کانگریس کی صدارت کے 2 برس میں میں نے کوشش کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں ٹکرایا اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں لیکن جل کی چیز کی نقشہ نہیں اور درخت کو جل کی ضرورت ہے. آپ اس ابتدائی مقدمے اور رسوم کو سمجھ لیتے تو آج سینکڑوں سوالا ظاہر ہو جاتے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہندوستان نے اگر سے آزادی حاصل کر لی مگر اس کا اتحاد باقی نہیں رہا. پاکستان کے نام سے جو نئی سیاست وجود میں آئی ہے جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانیہ حکومت کا پرور دے رہا ہے اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کوئی شائبہ نہیں رہا ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو بچے کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کے قیام کا ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بڑے شریف کے مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے اور اب یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہو ہی گئے ہیں. یہ ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمان جو اب اگر تک ہندوؤں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے پاکستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے اور اسی طرح پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اقتصادی کمزوری اور سیاسی پسماندگی کے شکار رہیں گے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے. کیا یہ غور کرنے کی بات نہیں کہ جو تقسیم کی بنیادی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کے قیام کے لیے معاشرت ایک نئی شکل اختیار کر گئی ہے اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اسی طرح یہ دونوں ملک خوف و ہراس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات بڑھاتے چلے جائیں گے اور معاشرے کی ترقی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم نماز کی نقطۂ نگاہ سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر پاکستان کی اسکول کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے منوانے کے لیے اپنا پورا زور سب کر ڈالوں گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کی جماعتی اور ملی مزاج کو کوئی ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا. آج میں اگر ملامت کروں تو کیسے کروں اور کس کو پڑھنا کیوں کر سکوں؟ اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو کس دیوار سے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز کہاں لے آئی میرے لیے شاہجہاں کی مسجد اس یادگار مسجد میں یہ پہلا اجتماع نہیں ہے. میں ایک زمانے میں جس کو جان رہا کہ بہت سی گردشوں کی تھی تو میں دلی سے خطاب کیا جب تمہارے جسوں پر اطمینان کی جگہ اطمینان تھا اور تمہارے دلی میں شک کے کے بغیر اعتماد کا، اور آج تمہارے چہروں پر اختلاف اور دنوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند برسوں کی گولی بکری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں. تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا تم نے میری زبان کا چاہیے، میں نے قلم اٹھایا تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کا دیے، میں نے ضرورت لی بھی چاہیے اور تم نے میری قدر دی. اس میں ساتھ کی سیاست جو تمہیں آزاد جنا ضروری ہے اس کے بعد میں نے تمہیں کچرے کی شاہراہ پر چھوڑا، لیکن تم نے میری قدر سے نسل میں علاج کیا بلکہ مطلب ان کا جو ساری سننے سے تعداد ہو گئی. نتیجہ معلوم کہ آج ان خطروں نے تمہیں گھیر لیا جس کا اندیشہ سنا کر اس تقریب سے تمہیں دور لیا. سب کچھ تمہیں جنون تھا تازہ سدا ہوں جس نے وطن میں رہ کر نئی ہوئی وطن کی زندگی گزارتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مقام لے گئے پہلے دلک کے لیے چوٹے کا وہاں میں بال پر کاٹ لیے گئے ہیں یا میرے آشانی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سامان کو تمہاری دس چوراہیوں سے کیا ہے میرا احساس کر دی ہے میری تو سکما ہے سو تو سکے تم نے کون سی راہ اختیار کی ہے کہاں پہنچے کہاں کرے. ابھی کچھ میں آپ سے نہیں ملتا جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ ستون جس وقت تم نے بھروسہ کیا ہے میرا شری جی سے چھوٹ رہا ہے پوری دنیا نے سنی ان سنی برابر کر دی اور یہ میں سوچا کہ وقت اور اس کی کیڑ کا ساتھ تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے. تم دیکھ رہے ہیں جن چاروں پر تم ہو سکا خود یہ ناواری سمجھ کر تبدیل کے حوالے کر گئے اور یہ تبدیل جو تمہاری نظر کی منشا کے مختلف مفہوم رکھتی ہے یعنی تمہارے نزدیک سے ساری امت کا نام تبدیل ہے. میں تمہارے سپنوں کو پیش نہیں چاہتا اور تمہاری اطلاع کی مزید اضافہ میری خواہش نہیں، لیکن اگر کچھ دور مال کی طرف پلٹ جاؤ تمہارے لیے بہت سی گرائی ہو سکتی ہے. وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق لڑائی نہیں لی ہے بلکہ یہ قوم کے پیدائشی حق کے احترام کو کرنے کے لیے اور دلی کا احترام ہے جس کی ایک کرنے کا تمہیں بہت حد تک سوچ پورا کر دیا ہے. تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چن رہی ہے اور اس کی جگہ بری شے آ رہی ہے. ہاں تمہاری بے قراری اسی لیے کہ تم نے اپنے کئی اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا اور بری شے جو مزدور معاملہ سمجھ رکھتا ہے. میرے بھائی میں نے ہمیشہ سیاسیات کو جاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے، میں نے کبھی اس کو اور واضح کا قدم نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنائیوں کا پہلی ریڑھ بھی ہوتی ہیں، لیکن آج مجھے جو کچھ کہنا ہے میں جو ہوں وہ کہنا چاہتا ہوں. پچھلے سات برس کی گنجاد دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں. ہندوستان کے مسلمانوں پر جو لینا آیا ہے میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں. میں پچھلے دنوں سے ہی ان نتائج پر نظر رکھتا تھا. اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے، اب یہ ہمارے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں. یہ خوف آج کا موسم آج ہی ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی خیر نہیں کر سکتا. میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تم سڑک پر ہاتھ چھوڑ دو، سب سے ہاتھ اٹھا دو اور بڑا بڑی کو تھک کر دو. یہ تین دھار قانون کا سنچالن لوہے کی دو دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے جس کے نام کے آگے میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانیں سنی ہے. Thank you.
ختم ہو گئی. مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں اختصار
آج آزاد کر چکے ہیں اور پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حالات پر قابو رکھو, اپنے گھر کو پیش, اپنی زندگی خود فراہم کرو. یہ مندی کی چیز نہیں کہ میں تمہیں خرید کر لا دوں. یہ ندی کی دکان میں ہمارے سواجہ کی نسلی سے ہی دستیاب ہو سکتی ہے. اور ان علماء رسول کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جنہوں نے مسلمان امت کے ذہن کو منتشر کر کے رکھ دیا شرائط اس کے جو سانپ اور بچوں کے سواخ میں جمع ہو جائیں گے. لیکن یہ علماء دنیا پر کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن ادھر پسائی نے ہاتھی پھینکی اور ادھر ان کے پنجے تیز اور دانت لہرال ادھر ہو گئے. یہی حال سگانے دنیا کا ہے. مگر میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا معقولیت اور حقیقت کی موجودگی سے ہمیں اس قدر مایوس ہو جانا چاہیے کہ ہم موت اور بربادی کے سیلاب میں کودنے سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور خود ہماری قسمت پر اس میں کیا اثر پڑے گا.
حضرات, یہ بلبل ہزار داستان کی آخری جہت تھی, بجھنے والی شمع کی آخری لو تھی جو بھڑکی اور خاموش ہو گئی. اس خطاب کے بعد مولانا 1958 تک 9 سال زندہ رہے. ندا الاسلام کے سیریز مندرزیل پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتین منیری, پوسٹ باکس نمبر 3907, دبئی, یو اے ای. کیسٹ لائبریری, جامعہ اسلامیہ, جامعہ آباد, بھٹکل, ینگ کے. پن کوڈ نمبر 5813-20, انڈیا.